بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. ولكن شو اسمه نائب باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں، باب نمبر 22. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، باب ما جاء فی تکأت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیکی کا بیان. شیخ صاحب فرماتے ہیں، تکأت سے مراد ما یتکأ علیہ من وسادۃ ومخدۃ ونحو ذلک حال الجلوس. تکأ جو ہے ہر چیز کو کہا جاتا ہے جو ٹیکی کے لیے استعمال ہوتی ہے بیٹھنے کے وقت، چاہے وہ سرانا ہو یا گدی ہو، کچھ بھی ہو جس انسان ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے، اسے کہتے ہیں تکأ. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے، کیا ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے کہ نہیں؟ اگر ٹیک لگا کے بیٹھتے تو کس طریقے سے ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے، یا کس چیز کو استعمال کر کے ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے؟ حدیث نمبر 130، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدثنا عباس بن محمد الدوری البغدادی قال حدثنا اسحاق بن منصور عن اسرائیل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنه فرماتے ہیں، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني آپ صلى الله عليه وسلم کو دیکھا، متکئن ٹیکی لگائے ہوئے، علی وسادۃ گدی پر، علی یسارہ بائیں جانب. شیخ عبد الرزاق فضل اللہ فرماتے ہیں، متکئن علی وسادۃ علی یسارہ ای علی جنبہ الایسر، یعنی بائیں جانب جو ہے ٹیکی لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وقد یتکئ علی جنبہ الایمن، اور بعض اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب بھی ٹیکی لگا کے بیٹھا کرتے تھے. وهذا الاتکاء، اور یہ جو ٹیک لگا کے بیٹھنا ہے، قد یحتاج الیہ الانسان، انسان بعض اوقات اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. کیوں؟ لأنه یریح الجسم، کیونکہ جسم کو اس سے راحت ملتی ہے. جب ٹیک لگا کیوں بیٹھتے ہیں؟ آرام ملتا ہے نا، اس آرام کے لیے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے، اور یہ دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث دلیل ہے. اس کی دوسری دلیل، یعنی اس باب میں جو دوسری حدیث، حدیث نمبر 131، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے، حدثنا حمید بن مسعدہ، حمید بن مسعدہ قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجریری عن عبد الرحمن بن ابی بکرۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا احدثکم باکبر الکبائر قالوا بلا یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وحقوق الوالدین قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا قال وشهادة الزور أو قول الزور قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. وهذا حديث متفق عليه، حديث بسبب البخاري ومسلم به، حديث موجود معروف حديثه. الشيخ عبد الرزاق فضل الله فرماته، ألا أحدثكم أكبر الكبائر، الله تعالى كيف بيان النبي صلى الله عليه وسلم كيف فرمان كتعلق سي، کیا میں تمہیں اکبر کبائر کے تعلق سے خبر نہ دوں یا نہ بتاؤں؟ هذا الاسلوب، شیخ صاحب فرماتے ہیں، یہ جو اسلوب ہے، طریقہ ہے، جو انداز بیاں ہیں، کثیر ما استعمله الرسول علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس طریقے کو استعمال کیا کرتے تھے. وجہ کیا ہے؟ وہ مفید فی التعلیم والتوجیہ، تعلیم و توجیہ کے لیے انداز بیان جو ہے سوالی انداز میں، یہ بہت مؤثر ہوتا ہے اور فائدہ مند ہوتا ہے. لما فيه من جذب القلوب وشد الانتباه، اس کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو جذب القلوب، دلوں کو مائل کرنا ہوتا ہے، کھینچنا ہوتا ہے، وشد الانتباه، انسان کو یعنی آگاہ کیا جاتا ہے. جب کوئی آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ جواب دینے کے لیے آپ آگاہ ہو جاتے ہیں اور اس کی بات غور سے سنتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا پیغام دینا چاہتے ہوتے تو ایک معمول تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ من حسن التعلیم ہے، تعلیم کی یعنی ایک اچھے انداز سے کہ سوال کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جواب آتا تو صحابہ جواب دے دیتے، اگر جواب نہ آتا تو فرماتے اللہ و رسول اعلم، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں. اور بعض اوقات یہ سوال ہوتا ہے کہ میں تمہیں خبر نہ دوں, تو صحابہ عرض کرتے ہیں بے شک اب ضرور خبر دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی خبر تو دینا چاہتے ہیں تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. دو فائدے, ایک تو دل کھینچے چلے جاتے ہیں کیونکہ خبر دینے والے کون ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور پھر جو انسان کی سوچ ہے انسان پہ پوری ایک عقل سوچ سمیٹ لیتا ہے اور آگاہ ہو جاتا ہے کہ جو بات میں سنوں, جو خبر میں سنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ آسان سمجھ بھی اس پہ عمل کرنا بھی شروع کر دوں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اراد صلی اللہ علیہ وسلم ان یخبر باکبر الکبائر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ جو سب سے بڑے گناہ ہیں ان کی خبر دوں. کیوں؟ لیتقیہ المسلم فلا یقع فیہا, تاکہ مسلمان ان سے بچے اور ان میں واقع نہ ہو. فکما انہ مطلوب من المسلم ان یعرف الخیر لیعمل به, جیسا کہ مسلمان سے یہ چیز مطلوب ہے کہ وہ خیر کو جانے تاکہ اس پہ عمل کرے, تاکہ اس پہ عمل کرے. فکذلک مطلوب منہ, اس طریقے سے اسی مسلمان سے یہ بھی مطلوب ہے ان یعرف الشر لیجتنبہ, کہ وہ شر کو جان لے تاکہ شر سے بچ سکے, اس کا اجتناب کر سکے. وکیف یتقی من لا یدری ما یتقی, اور کوئی شخص کیسے بچ سکتا ہے کسی چیز سے جب تک اسے خبر نہ ہو کہ اس چیز سے بچنا چاہیے. وقد افرد علماء رحمہم اللہ, اور بعض علماء نے اس موضوع پر مختصر یعنی الگ سے تصنیفات لکھی ہیں, مصنفات خاصۃ بالکبائر, کبائر کے موضوع پر کئی علماء نے خصوصی تصانیف اور کتابیں لکھی ہیں. من انفسها, ان کتابوں میں سے جو سب سے عمدہ سمجھی جاتی ہیں, کتاب الکبائر لامام الذهبی رحمہ اللہ, امام ذہبی کی کتاب الکبائر معروف کتاب ہے جس میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے 70 سے زیادہ یعنی جو کبیرہ گناہ ان کو جمع کیا ہے اور اس ایک کتاب میں انہیں درج کیا ہے دلائل کی روشنی میں, کیونکہ کون کون سے گناہ کبیرہ ہیں جن سے اجتناب کرنا ہے اور گناہ کبیرہ کیوں, اس کی دلیل کیا ہے, قرآن کی آیت ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سلف کے اقوال, بڑی پیاری کتاب ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں قوله الاشراک باللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان الاشراک باللہ سب سے پہلا جو سب سے بڑا جو کبیرہ گناہ ہے, الاشراک باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. شیخ صاحب فرماتے ہیں اکبر الکبائر, یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. وعظم الظلم, سب سے عظیم ظلم ہے. قال اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک ظلم عظیم ہے, سورۃ لقمان آیت نمبر 13. شرک سے مراد کیا ہے, شرک کسے کہتے ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ تسویۃ غیر اللہ باللہ فی شیء من خصائص اللہ سبحانہ وتعالی وحقوقہ. اسے یاد کر لیں, انڈر لائن کریں, بڑی آسان معنی بیان کیا ہے شیخ عبدالرزاق حفظہ اللہ نے شرک, وہ تسویۃ غیر اللہ باللہ, غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینا, تسویہ برابری سے ہے, غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینا کس چیز میں؟ فی شیء من خصائص اللہ سبحانہ وتعالی وحقوقہ, اللہ تعالیٰ کی خصائص و حقوق میں کسی چیز میں بھی جو غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیتا ہے تو ایسا شخص شرک کرنے والا ہوتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فمن اعطى غیر اللہ شیئا من خصائص اللہ فی ربوبیتہ او فی اسمائی وصفاتہ وشیئا من حقوقہ کالدعاء والذبح والنذر او غیر ذلك من عباداتہ فن یقون بذلك مشرك مرتکب اکبر الکبائر. بس جو شخص بھی غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کی خصائص میں سے کوئی چیز دے دیتا ہے, ربوبیت میں یا اسماء و صفات میں یا جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں عبادت کے حقوق میں سے, عبادات کے حقوق میں سے جیسے کہ دعا ہے, ذبح ہے, قربانی ہے, نذر ہے اور غیر ذلك, ان کے علاوہ جو عبادات ہیں من عبادات ہیں, فن یقون بذلك مشرك مرتکب اکبر الکبائر, تو ایسے شخص جو ہے مشرک ہوتا ہے, کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے. تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ شرک ہے. دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث ہے, اکبر و کبائر کا ذکر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اور سب سے پہلے کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ شرک کا. تو شرک سے بچنا چاہیے میرے بھائیو, یہ نہ سمجھے کہ مسلمان شرک سے بچ چکا ہے, کلمہ پڑھ لے تو شرک کبھی کر نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر کسے دے رہے ہیں؟ سادات الاولیاء, اولیاؤں کے سرداروں کو, صحابہ کو دے رہے ہیں. اگر وہ شرک سے بچ چکے ہوتے اور شرک ممکن نہ ہوتا کسی کی زندگی میں دوبارہ آنا, تو خبر سب سے پہلے کیوں دیتے؟ سب سے پہلے ذکر کس چیز کا ہے؟ شرک کا ہے. تو مومن ہمیشہ شرک سے ڈرتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کے انبیاء ڈرتے ہیں شرک سے. بری میں علیہ الصلوۃ والسلام کی معروف دعا کیا ہے؟ وجمنی وبنی نعبد الاصنام، اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بیٹوں کو جو ہے بتوں کی عبادت سے دور فرما. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے ان انبیاء جو اول العزم ہیں رسولوں میں سے، زندگی ساری توحید پر قائم رہی ہے، لیکن دعا میں اپنے رب سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے اولاد کو میرے بیٹوں کو ایک جانب دور کر دے اور شرک ہماری ہم سے دوسری جانب دور کر دے. جیسے کہ دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں نا جو کبھی مل نہیں سکتے. لفظ دیکھیں، ابعدنی نہیں، ابعدنی کیا ہے عربی میں؟ دور کرنا ہے. اجربنی کیوں ہے؟ کبھی دیکھا ہے، کبھی سوچا ہے کہ جیسے کہ دریا کے دو کنارے ہوتے جو کبھی مل نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ مجھے ایک جانب دور کر دے، مجھے میرے بیٹوں کو اولاد کو اور شرک کو ہم سے دور دوسری جانب کر دے، کبھی ہماری زندگی میں شرک آ ہی نہ سکے. اندازہ بیان دے کے سبحان اللہ. آج بعض ایسے مسلمان موجود ہیں جو کہتے ہیں کلمہ کو مشرک ہو نہیں سکتا، بس کلمہ پڑھ لیا ہے بس شرک سے اب بری ہو چکے ہیں، اب کبھی شرک ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ کلمہ پڑھ لیا ہے. سبحان اللہ، یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے انبیاء شرک سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اللہ تعالیٰ کے پیارے شرک سے ڈرتے ہیں. وہ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان نے کلمہ پڑھ لیا کبھی اسے شرک ہو نہیں سکتا، یعنی کچھ بھی کرتے رہو. آج کی امت میں دیکھ لیں، قبر کا طواف ہوتا ہے، طواف کس چیز کا ہونا چاہیے؟ کعبے کا، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کے سوا طواف عبادت ہے کہ نہیں؟ بولے طوف ببیت العتیق، وہ طواف کر اللہ تعالیٰ کے عتیق گھر کا. جو اللہ کے گھر کو کسی اور چیز کا طواف کرتا ہے، چاہے قبر ہو، چاہے مزار ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، اللہ کے تقرب کی نیت سے، عبادت کی نیت سے طواف کر رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ خصائص میں سے ہے، غیر لوگوں کو سجدہ کرنا شرک ہے. اسی طریقے سے جو بھی عبادات ہیں، دعا ہے، پکار ہے، قربانی ہے، آپ دیکھیں لنگر چلتے مزاروں پر، بکرے ذبح ہوتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ کس کے نام پہ ہوتے ہیں؟ کس کے لیے ہوتے ہیں؟ اگر اللہ کے لیے ہوتے تو پھر گھر میں ذبح کر کے آتے. جب ذبح پیر کے نام پہ کرنا ہے، بزرگ کے نام پہ کرنا ہے، تو پھر اسی درگاہ میں لے جاتے ہیں، ادھر ہی ذبح کرتے ہیں. کہتے ہو اللہ کا ولی؟ جی ہاں، اللہ کا ولی ہے. یہ کس نے کہا کہ ہم اللہ کے ولی کا انکار کرتے ہیں؟ لیکن یہ کس نے کہا کہ اللہ کا ولی کا یہ حق ہے کہ اس کے لیے بکرا ذبح کیا جائے، اس کے لیے عبادت صرف کی جائے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ کہاں کا قانون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاشراک باللہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. اور کسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا شریک کوئی نبی ہو سکتا ہے، کوئی مقرر فرشتہ ہو سکتا ہے، کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، کوئی بھی مخلوقات میں سے کوئی اللہ کا شریک ہو سکتا ہے. جب الاشراک باللہ فرما دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس میں سب شامل ہیں، یا خالق ہے یا مخلوق ہے. خالق حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، مخلوق کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، خالق کی عبادت کرے، دونوں برابر کبھی ہو نہیں سکتے. پھر دوسری چیز جس کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے حدیث میں، سب سے جو کبیرہ گناہ ہے، وعقوق الوالدین، والدین سے بد سلوکی کرنا. شیخ صاحب فرماتے العق هو القطع، عقوق کے لفظ میں عق سے لیا گیا ہے، اور عق مطلب ہے کاٹنا عربی زبان میں. وعقوق الوالدین کلمۃ تجمع کل اساۃ الوالدین، یہ ایسا کلمہ، ایسا لفظ ہے جس میں ہر قسم کی جو بد سلوکی ہے شامل ہے. عقوق کے لفظ میں ہر قسم بد سلوکی شامل ہے. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين عقب كبيرة الشرك دليل على عظم حقهما وخطورة عقوقهما. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا والدین سے بدسلوکی کا ذکر جو ہے شرک کے بعد، اسے یہ دلیل ملتی ہے کہ والدین کے بہت ہی عظیم حق ہے اور ان سے بدسلوکی جو ہے بہت بڑا خطرہ ہے. وقد قرن الله سبحانه وتعالى في غير موضع من القرآن حقهما بحق سبحانه وتعالى، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر قرآن مجید میں اپنے حق کو جوڑ دیا ہے والدین کے حق کے ساتھ. فمن ذلك قوله تعالى، اس میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الى اخر الايه، سورة الاسراء نمبر 23 میں. وقضى رب، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ، رب نے فیصلہ کر لیا ہے. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فیصلہ ہو چکا ہے؟ الا تعبدوا الا اياه، کہ عبادت نہیں کرنی مگر سوائے اللہ تعالیٰ کے، مگر اسی کے. وہ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرنی ہے. الى اخر الايه. تو پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید عبادت ہے, اس کا کسی کو جوڑ دیا ہے, وہ بھی والدین احسانہ. وقول ہی, اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد, انشکر لی والی والدی کا, میرا شکر کرو اور والدین کا بھی شکر کرو. سبحان اللہ, آخر آیا سورۃ لقمان آیت نمبر 14. اور لقمان جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ایک ولی گزرے ہیں, اور اس میں انشاءاللہ میں ایک الگ سے کبھی درس دوں گا, جو وصیت اپنے بیٹے کو کی ہے نا, کمال کی وصیت ہے واللہ. اگر آپ کوئی شخص اپنے اولاد کو وصیت دینا چاہتا ہے, نصیحت کرنا چاہتا ہے, تو اس سے بڑھ کر میں نے نہیں دیکھی واللہ. اتنی جامع اور مختصر, قریب 7 آیتیں ہیں تقریباً, ان 7 آیتوں میں کمال ہی کمال ہے واللہ, جس میں یعنی توحید ہے, عبادات, حسن اخلاق, حسن معاملات, پورے دین کی جو اساس ہے نا, سب کو جوڑ سمیٹ کر ایک چھوٹی سی نصیحت میں بیان کی ہے, اور ان 6-7 آیتوں میں مکمل نصیحت آ گئی ہے. اٹھنا, بیٹھنا, بولنا, بول چال, جان, ہر اعتبار سے رب کے ساتھ کیا کیسے تعلق ہونا چاہیے, وہاں سے ابتدا ہے. اپنے والدین کے ساتھ بات, جو بات کا حق ہے, پھر دوسروں کے ساتھ, قریبوں کے ساتھ, دور والوں کے ساتھ, معاشرے میں کیسے رہنا ہے, کیسے اٹھنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کیسے بات کرنا ہے, زمین پر قدم کیسے رکھنا, سب موجود ہے واللہ. اور میں بھائی اسے یہ گزارش کرتا ہوں, جو ترجمہ ہے سورۃ لقمان کی ان آیات کا, وہ یاد کر لیں اور اپنے گھر میں بچوں کو بتائیں. ہم کہتے ہیں بچوں کو کیا ہمارے پاس ہے دینے کے لیے, خوبصورت وصیت ہے واللہ. جیسا فرماتے ہیں قوله, حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, یا راوی کا یقول, وجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم وکان متکئا, آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, پھر اٹھ کے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم باپ کیا ذکر کریں تبویب میں, ٹیک کا بیان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک, اس میں یہ شاہد آ گیا حدیث میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کے صحابہ سے کہ میں تمہیں خبر نہ دوں اکبر و کبائر کی, سب عرض کرتے بلا یا رسول اللہ, بے شک ضرور دیجیے آپ ہمیں خبر. اشراک باللہ حقوق الوالدین, پھر آپ اٹھ کے سیدھا یعنی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, پھر اٹھ کے سیدھے بیٹھ گئے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, اي عندما قال صلى الله عليه وسلم الاشراك بالله وحقوق الوالدين كان متكئا ثم جلس, پھر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے, سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. واستفاد منه, اس سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے, انه لا حرج على الانسان ان يتكئ وهو يلقي بعض مسائل العلم, اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان ٹیک لگا کے بیٹھے جبکہ وہ بعض علم مسائل کو بیان کر رہا ہو. تو درس دیتے وقت اگر کسی کو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے دیکھیں تو یہ اس کے لیے جائز ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات ایسے کیا کرتے تھے. قوله, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, و شہادۃ الزور و قول الزور, و شہادۃ الزور او قول الزور, اس روایت میں کیا ہے, شہادۃ الزور او یعنی دونوں میں سے ایک ہے. شہ صفر اشک من الراوی, شک راوی سے ہوا ہے کہ الگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادۃ الزور فرمایا یا قول الزور فرمایا ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں محدثین کے نزدیک ایک لفظ جو ہے وہ قیمتی ہوتا ہے, جیسے سنا ہے ویسے آگے بیان کر دیتے ہیں, اس میں ایک تھوڑا سا رد و بدل کرنا بھی جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے, اور اس کی پوری جو عمارت ہے جو اس نے تعمیر کی ہے علم حدیث سب گر جاتی ہے کہ اس نے لفظ کو رد و بدل کیا ہے. شہادت الزور و قول الزور, دیکھا جائے ایک میں قول ہے جھوٹا یا جھوٹی گواہی, ملتے جلتے الفاظ ہیں. اب اس روایت میں ایک راوی نے جو محدث جو سند میں ہے اپنے استاد سے جب سنا تھا تو یہ بھول گیا کہ میرے استاد نے کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ فرمایا قول الزور یا شہادت الزور. اچھا تو ایک کیوں نہیں کہا قول الزور, آگے اس کے شاگرد نہیں پتا اس نے سنا کیا ہے, لیکن رب کو جواب بھی تو دینا ہے نا. اور پتہ نہیں اگر میرے شیخ نے شہادت الزور کہا ہو, میرا قول زور آ جائے تو باقی سے مخالفت ہو, جو باقی سے گرے تو میرا تو کام تمام ہوا نا, تو غلطی تو ثابت ہوگی میری. تو ایک رب کا ڈر سب سے پہلے ہے, پھر کیونکہ دین کو محفوظ کیا جا رہا ہے, دین کی حفاظت کا زمانہ تھا, حدیث کی حفاظت کا زمانہ تھا, سچ بولنے کا تقوی کا زمانہ تھا, تو ایک لفظ جیسے سنا ہے ویسے آگے بیان کرنا ہے. تو یہ شک کسے ہے, حدیث میں نہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا قول زور او شہادت زور, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک فرمایا, دونوں بھی فرما سکتے ہیں, او کے لفظ نہیں, لیکن وا میں او میں کیا فرق ہے, او دونوں میں سے ایک, وا یعنی دونوں. وقد جاء في صحيح البخاري, صحیح بخاری میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وقول زور و شہادت الزور, دونوں موجود ہیں. بدون شک بغیر شک کے. یعنی راوی نے اپنے استاد سے سنا تو ہے. اب حرف کیا تھا، وا تھا یا او تھا؟ وا میں دونوں ہیں، او میں دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے، یا صرف ایک تھا یا دونوں تھے. بعض اوقات انسان کلاس میں بیٹھتا ہے، حلقہ میں بیٹھتا ہے، تو کوئی چیز میں تھوڑا سا مشغل ہو جاتا ہے ادھر ادھر، تو ایک لفظ چھوٹ جاتا ہے. ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی نا، بہت موبائل بج رہا ہوتا ہے کچھ، ہمارے کو بھی یعنی ہماری جو سوچ منتشر ہو جاتی ہے. اس زمانے میں ایسا کیوں کرتا تھا؟ بیٹھتے ہیں تو مکمل یعنی پورے جسم کان بنے ہوتے ہیں، اور اچھی طرح سن رہے ہوتے ہیں کہ کرنا کیا ہے، ادھر ادھر بھی نہیں دیکھتے تھے. یعنی بعض یوں کرتے تھے، کیونکہ جب حدیث بیان کرتے تھے تو لکھتے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سات کا لفظ لکھنا جو ہے، سات کا حرف جائز نہیں ہے، یہ پتہ ہے؟ یہ گستاخ ہے علیہ وسلم کی شان میں، اور اپنے آپ کو محروم کرنا ہے اس بڑے درود پڑھنے کے خیر سے یا درود لکھنے کے خیر سے، کیونکہ جب لکھتا ہے انسان پڑھتا بھی ہوتا ہے. تو سات لکھنا جو ہے یہ دور حاضر کی یعنی ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بدبختی ہے جو بعض لوگوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا ہے. سات لکھنا جائز نہیں ہے. سواد کا حرف دیکھتے ہیں محمد، اوپر سواد لکھا ہوتا ہے، غلط ہے یہ. تو محدثین کیا کرتے تھے، جگہ خالی چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ لکھنا ہوتا تھا نا، تیزی سے لکھتے تھے تو جگہ خالی چھوڑ، محمد جگہ خالی، پھر واپس جا کے جتنی حدیث لیں گے سب میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے مکمل. یعنی وہ اجر کلاس میں سننے کا اجر، پھر درود پڑھنے کا اجر، اور کلاس کے باہر جا کے گھر میں جب مراجعہ کرتے تھے تو درود لکھنے کا اجر بھی پا لیتے تھے، اس سے محروم بھی نہیں ہوا کرتے تھے. بعض لکھتے صلعم مختصر. یہ صلعم کیا ہے بھائی؟ صاد لام عین میم، یہ کیا ہے؟ یہ گستاخی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. صلعم کیا ہوتا ہے؟ کیا لفظ ہے صلعم مجھے بتائیں. اصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہلے حرف ملا کے جوڑ کے صلعم لکھ دیا یا صاد لکھ دیا، تو یہ غلط ہے. اور یعنی مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ درود جب ہم پڑھتے ہیں واللہ اس کا اجر جو ہے وہ ایک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں ایک درود پڑھنے والے پر نازل فرماتا ہے. یہ کم سے کم یعنی جو اجر و ثواب ہے. اب آپ اجر و ثواب سے بھی محروم کرنا ہے اور اس بدعت کا بھی ارتکاب کرنا ہے جو نئی ایجاد ہوئی ہے. مجھے نہیں پتا، ہاں ہونا چاہیے کہ ایس اے ڈبلیو ایس مختصر نہ لکھیں، دیکھیں حق ادا کریں. کیا لکھتے ہیں؟ نہیں وہ بھی کچھ کچھ لوگ لکھتے ہوں گے، کچھ کچھ یہ بھی لکھتے، کچھ وہ بھی لکھتے ہیں، لیکن دیکھیں دونوں ٹھیک نہیں ہیں. لکھیں صحیح، لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم. انگلش میں جو بھی اس کا ترجمہ بنتا ہے لکھیں، ترجمہ لکھیں پورا لکھیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو ڈکٹیشن کوئی دے رہا ہے، لکھ رہے ہیں آپ تہذیب سے نہیں لکھ سکتے، جگہ خالی چھوڑ دیں، زبان سے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، جگہ خالی چھوڑ دیں، پھر اس کا حق ادا کریں، اور واللہ آپ کا اجر کہیں ضائع نہیں ہوگا. اور جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے خصوصی طور پر اہتمام کیا، حقوق کا اہتمام کیا ہے، واللہ اس کو دنیا میں عزت ہے، شرف ہے، آخرت میں اس کی عزت ہے اور شرف ہے. جیسا فرماتے ہیں وہ زور، زور سے مطلب ہو التغطية والتدليس، کسی کو چھپانا اور دھوکے سے کام لینا. وہ اظہار الاشیاء علی غیر حقائقها، اور چیزوں کو اس کی حقیقتوں کے علاوہ ظاہر کرنا، زوراً و بہتاناً، جھوٹ و فریب سے. وہ شہادت الزوری، اور شہادت الزور جو ہے تفسد المجتمع و تضيع الحقوق، معاشرے کو فاسد کر دیتی ہے اور حقوق کو ضائع کر دیتی ہے. جھوٹی گواہی جو ہے، کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹی گواہی دیتا ہے، تو حدیث میں سب سے پہلی بات ہے، حدیث میں دونوں میں سے کون سے لفظ ہیں؟ دونوں ہیں. اس ترمذی کی اس روایت میں یہاں پر دونوں میں سے ایک لگ رہا ہے، او کے حرف سے یا او کے لفظ سے، لیکن صحیح بخاری میں کیا آیا ہے؟ قول الزور و شہادت، دونوں ہیں. یعنی جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی دو الگ چیزیں ہیں، اور اگر ایک کو بیان کیا دوسری اس میں شامل ہو جاتی ہے. یعنی جھوٹی بات میں جھوٹی گواہی شامل ہے کہ نہیں، جھوٹی گواہی میں جھوٹی بات شامل ہے کہ نہیں، اگر الگ سے بھی ہو تب بھی معنی شامل ہوتا ہے، لیکن دونوں کو الگ سے بیان کرنا، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس کے، یعنی جھوٹی بات کرنا بھی کبیرہ گناہوں میں سے اور جھوٹی گواہی دینا بھی کبیرہ گناہوں میں سے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ جھوٹ بولنے سے انسان کوئی صرف اپنا جو ہے کوئی کام یعنی اپنا پا لیتا ہے، کوئی فائدہ حاصل کر لیتا ہے. جھوٹی گواہی دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے. یہاں جھوٹی گواہی دیتا ہے کوئی شخص عدالت میں ہے اور بے قصور ہے، یہ جھوٹی گواہی دے کے اسے قصوروار ٹھہراتا ہے، رشوت لے کے، کوئی مال متاعر کچھ بھی لے کے، لیکن اس کا حق تمہارا کیا بیچارے کا نا. تو دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، تو دونوں جو ہیں کبیرہ گناہوں میں سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حتی قل لیتہ سکت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری بات فرمائی اکبر و کبائر کا ذکر فرماتے ہوئے، الا وقول الزور و شہادت الزور، تو بار بار دہرانے لگے. یعنی پہلے اٹھ کے بیٹھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ کے پھر بار بار دہراتے رہے. تو صحابہ نے دل میں یہ سوچا اور یہ کہا کاش کہ آپ خاموش ہو جاتے. یہ کیوں فرمایا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں شفقت علی و رحمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی شفقت آ گئی صحابہ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حریص ہیں اور اس بات پر کتنی زور دے رہے ہیں، اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں بار بار یہ جملہ دہراتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لیں اور راحت پا لیں، ہمیں بات سمجھ آ گئی الحمدللہ، پیغام مل گیا ہے، اپنے آپ کو یعنی مزید تکلیف میں نہ ڈالیں. اس لیے فرمایا ہے نہیں تو سکت. اور بعض بدبخت لوگ جو صحابہ پہ طعن کرتے ہیں کہ دیکھو صحابہ نے یہاں پر کیا خواہش کی ہے کہ کاش کہ آپ سب خاموش ہو جاتے. سبحان اللہ. یعنی ہر بندہ جو اس کے ذہن میں ہے، جو غلاظت تو غلاظت زبان پہ آئے گی نا، جس کے ذہن میں یعنی صحیح فہم ہے اور صحابہ کرام کے جو عزت ہے اور ان کو جو وقار ہے اور جو ان کے حقوق ہیں وہ جو جانتا ہے، تو زبان پر بھی اچھی بات ہمیشہ آتی ہے. اگلی حدیث، حدیث نمبر 132، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا، میں ٹیکی لگا کر کھانا نہیں کھاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور اگلی حدیث، حدیث نمبر 133، ممتد رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا، ما تاكل غاكي نيكاته. شيخ صلى الله عليه وسلم عبد الرزاق حفظه الله في هذا الحديث، وقد ساق مصنف من طريقين اس حديث میں سي مصنف دي دو طريق سي بيان كيه، يعني دو سندوں سي اس روايات کو بيان كيه، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یاکل حال الاتکاء، ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتے تھے. وقد قیل فی علت ذلک، اور یہ کہا گیا اس کی علت و سبب کے تعلق سے، ان الاتکاء جلسۃ تعطی الانسان شیء من الشرہ والاکثار من الطعام. پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان جب ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور کھانا شروع کر دیتا ہے تو حد سے زیادہ کھا لیتا ہے، الشر والاکثار من الطعام. وانه کذلک جلس اہل کبری اثناء الاکل، یہ متکبر لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ ٹیک لگا کے کھایا کرتے تھے، تو کبر بھی اس میں نظر آتا ہے. اور انسان جب ٹیک لگا کے بیٹھ جائے تو کھاتا تو حد سے زیادہ کھا لیتا ہے، آپ کو حد سے زیادہ کھانا جو ہے کئی بیماریوں کا سبب بنتا ہے میڈیکل کے اعتبار سے بھی. پھر شاب دوزاک حفظ اللہ فرماتا قال ابن القیم رحمہ اللہ، میں ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی زاد المعاد میں اس موضوع کے تعلق سے، بڑی پیاری بات فرمائی. فرماتے ہیں یہ لگتا یوں تھا سبحان اللہ کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کا اگر آپ چند باتیں آپ پڑھ لیں تو لگتی کہ ان کو میڈیکل سائنس سے کوئی یعنی کوئی کافی دلچسپی تھی ان کو، کافی یعنی میڈیکل کی چیزیں جو وہ کافی ان کے تعلق سے ان کی کافی پیاری باتیں میں نے پڑھی اور دیکھی ہیں. یہاں پہ مثال کے طور پہ دیکھیں، میں مقیم رحمہ اللہ فرماتا قد فسر الاتقاء بالتربع، اور اتقاء سے بعض علماء نے کہا کہ تربع یعنی چوکی لگا کے بیٹھنا، اس کو بھی اتقاء کہا گیا ہے. وہ فسر الاتقاء علی الشیء، وہ کسی اور چیز پہ ٹیکی لگا سے بیٹھ کر بھی اس کی تفسیر کی گئی، وہ اعتماد علیہ اس پر اعتماد کر کے بیٹھنا. وہ فسر الاتقاء علی الجنب، اور ایک جانب پر ٹیک لگا کر بیٹھنے کو بھی اتقاء کہا گیا. والانواع الثلاثۃ من الاتقاء، اور ان تین قسموں کا جو اتقاء ہے اس میں سب شامل ہیں. فروع منها يضر بالآكل، ان میں سے بعض ایسی حالت ہے ٹیک لگانے کی جو کھانے والے کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی جو انسان کھانا کھاتا ہے. وہ الاتقاء علی الجنب، اور ان میں سے یہ ہے جو انسان سائڈ پہ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے. وجہ کیا سنے جائے، امام قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته، تو جو مجرى الطعام الطبيعي ہے جو اسوفیگس ہے ہماری پھر معدہ جو ہے، جب انسان ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے تو ایک زاویہ دیکھیں کیسے یہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو فرماتے ہیں جو مجرى الطبيعي ہے وہ اس سے ہٹ جاتا ہے اور کھانا جو ہے وہ سیدھا نہیں جاتا ہے. وَعُوقَهُ عَنْ سُرْعَةِ نُفُوذِ إِلَى الْمَعِدَةِ, وہ معدے تک پہنچتے اس سے تھوڑی سی دیر لگ جاتی. انسان جب سیدھا بیٹھتا ہے تو گریویٹی کی وجہ سے کھانا جو ہے آسانی سے نیچے جلدی سے چلا جاتا ہے. جب انسان ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے اب گریویٹی کا لیول جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے. انسان جب کھانا کھاتا ہے تو یوں دیکھے جا رہا ہوتا ہے سائڈ پہ, تو ذرا سلو ہو جاتا ہے. وَعُوقَهُ عَنْ سُرْعَةِ نُفُوذِ إِلَى الْمَعِدَةِ وَيَضْغَطُ عَلَى الْمَعِدَةِ, اور دوسری بات جب ٹیک لگا بیٹھتا ہے تو معدے میں پریشر بڑھ جاتا ہے. یوں دیکھیں ٹیک لگے تو معدہ اس طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس پہ پریشر بھی آ جاتا ہے. فلا يستحكم فتح الغذاء, تو اس کا کھلنا اس غذا کے لیے آسان نہیں ہوتا, مشکل ہو جاتا ہے. وَأَيْضًا فَإِنَّهَا تَمِيلُ وَتَبْقَى مُنْتَصِبَةً, معدہ جو ہے وہ مائل ہو جاتا ہے ایک سائڈ پہ اور سیدھے نہیں رہتا. فلس غذاء إليه بسهولة, اور جو کھانا ہے اس تک غذا جو ہے وہ آسانی سے نہیں پہنچتا. تو اس لیے یعنی ٹیک لگا کے کھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے خود نہیں کھاتے, منع تو نہیں فرمایا لیکن خود ٹیک لگا کے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کے نہیں کھاتا ہوں. وجہ بتا رہے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ, وجہ کیا ہے. جو باقی دو قسمیں ہیں اتقاء کے معنی جو بیان کیا گیا ہے, یعنی جو چوکے لگا کے بیٹھنا ہے یا اس طریقے سے بیٹھنا ہے, فرماتے ہیں ومن عند الاخران فمن جلوس الجبابرۃ منافع العبودیۃ, جو جبابرہ لوگ ہوتے تھے یعنی جو متکبر لوگ ہوتے تھے, یہ ان کے بیٹھنے کا طریقہ تھا, اور یہ منافع عبودیت کا, جو عبودیت کا حق ہے اس کے منافع ہے. آخری حدیث اس باب میں حدیث نمبر 134 امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال حدثنا وکیع قال حدثنا اسرائیل عن سماک بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی وسادۃ, میں نے دیکھا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تکے پہ ٹیکی لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. قال ابو عیسیٰ, ابو عیسیٰ کون ہے؟ امام ترمذی رحمہ اللہ مصنف جو ہیں. قال ابو عیسیٰ لم يذكر وكيع على يساره, وكيع نے یعنی بیان کیا کہ على يساره کہ بائیں جانب ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وهكذا روى غير واحد عن اسرائيل نحو رواية وكيع, اور کئی دوسروں نے بھی وكيع کی طرح روایت کی, یعنی بائیں جانب کے ذکر نہیں ہے. ولا نعلم احدا روى فيه على يساره الا ما رواه اسحاق والموصول عن اسرائيل, اور ہم نہیں جانتے کسی روایت کیا ہے اس لفظ کو یعنی علیہ سر بائیں جانب ٹیک لگا کے بیٹھنے کا, مگر جو روایت کی اسحاق بن منصور اسرائیل سے. فٹ نوٹ میں شیخ عبدالرزاق فرماتے ہیں اشار المصنف رحمہ اللہ ان زیادہ علی یساری انما جاءت من طریق اسحاق بن منصور عن اسرائیل, اشارہ یہ مصنف کا. امام ترمذی اب یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے علم کے مطابق یہ بات ہے, وہ محدثین کے دیکھیں یعنی کثرت طرق کیوں جمع کی جاتی ہیں, جس کو جتنا علم ہے اس لیے ایک حدیث کا آپ سے ایک زیادہ روایت ملتی ہے, ایکسٹرا پیغام بھی اس میں ہوتا ہے. اس میں کیا ایکسٹرا پیغام ہے کہ کیا الگ صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے دائیں جانب سے یا بائیں جانب سے, بائیں جانب بیٹھا کرتے تھے کہ نہیں, کیونکہ اکثر بات ہوتی ہے دائیں جانب کی. تو اس میں ایک عجیب بات ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ بیٹھے تھے ٹیک لگا کے لیکن بائیں جانب سے, تو کیا یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں. تو میں نے اس کو دیکھا ہے, مجھے فرماتے مجھے صرف ایک اس طریق سے ملا ہے اس میں اس کو کوئی علت نظر آ رہی ہے. جب محدث یہ بتائے مجھے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ملا ہے, یعنی اس میں کوئی چیز ہے دیکھنے والی. اب شیخ عبدالرزاق فٹ نوٹ میں بتا رہے ہیں کہ یہ روایت جو ہے اسحاق منصور عن اسرائیل کی, جس کا ذکر امام ترمذی فرما رہے ہیں, وہ قدر وقوع اسرائیل بدونہا, وکیع نے اسرائیل سے ان کے علاوہ بھی روایت کی, اسحاق منصور کے علاوہ بھی روایت کی ہے. وکذلک رواہ غیر واحد عن اسرائیل بدونہا, اور ان کے علاوہ بھی انہوں نے روایت کی ہے. لیکن اسحاق بن منصور قد تبع بهذه الزیادہ, یعنی ایک تو وکیع نے اسرائیل سے اور ان کے علاوہ بھی جیسے ترمذی نے فرمایا ہے, لیکن کیا کوئی اور متابعت ہے اس روایت کی؟ شیخ عبدالرزاق فرماتے ہیں اور متابعت بھی ہے, یعنی کس اور راوی نے اس سند کے ساتھ جو وکیع سے کسی اور نے بھی روایت کیا ہے. لیکن اسحاق بن منصور قد تبع بهذه الزیادہ فقد جاء في مسلم احمد, مسلم احمد میں یہ روایت موجود ہے حدیث نمبر 20803 انه قال قال حدثنا عبد الرزاق صاحب منصور حدثنا عبد الرزاق اخبر اسرائيل عن سماك انه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم بمعز بن مالك, معز بن مالك مشهور قصه جو ہے جس کو سنسار کیا گیا. جب لائے گئے معز بن مالك رضي الله عنه کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, جب اعتراف کیا زنا کا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے آخر میں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم متکئ علی یسارہ، علی وسارہ علی یسارہ، جبکہ رحمۃ اللہ، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اپنی بائیں جانب تکیے پر. تو اس حدیث میں دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے، اور کبھی دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب ہی ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ہم ترمذی کا یہ فرمان کہ اس کے لیے مجھے اور نہیں کوئی روایت ملی، یوں کہ علم ہے یہاں تک. سبحان اللہ، وفوق کل ذی علم علیم. میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی، ایک یاد ہوگا آپ کو، امام شعبہ معروف محدث ہیں، ایک عام سی حدیث جس پر ہم روزانہ عمل کرتے ہیں، جب وضو کر رہے تھے دعا پڑھتے ہیں نا، وضو کے بعد کی دعا جو ہے، جو کم اشہاد ہم پڑھتے ہیں، جو مسنون دعا ہے، امام شعبہ کے نزدیک یہ ضعیف تھے. اور پیارا قصہ ہے، وقت نہیں میں بیان کروں، 8 بج گئے ہیں، کبھی درس میں بیان کروں گا. حدیث منکرین حدیث کا درس آپ سن لیں، اسی قصے پر میں نے بیان کیا تھا کئی سال پہلے. حدیث منکرین حدیث سرچ کریں آپ ویب سائٹ پہ، اس کو سنیں. یہ قصہ میں نے بیان کیا ہے کہ صحیح مسلم میں دو مختلف سندوں سے یہ روایت موجود ہے. امام شعبہ نے لمبا سفر کیا، یعنی بصرہ سے مکہ کی طرف، مدینہ کی طرف، پھر واپس بصرہ گئے، اور اسی ایک حدیث کے لیے، صرف اس کے راوی کو دیکھنے کے، راوی جو ہیں اس حدیث کے جو ہیں وہ کیسے ہیں. لمبا سفر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ حدیث ضعیف ہے، ان کو جو بھی سند ملی ہے ضعیف ملی ہے. امام مسلم میں، یہ صحیح مسلم میں، امام مسلم کو تو مختلف اسناد سے یہ روایت ملی ہے. اور آج ہم عمل کرتے ہیں کہ نہیں، عمل کرتے ہیں، مسنون ہے، لیکن اس عظیم محدث کو یہ نہ مل سکا. سبحان اللہ، ان کے علم اس حد تک تھا. تو محدثین نے دیکھا، اللہ کا دین محفوظ ہے، اگر امام شعبہ کو نہ مل سکی، امام مسلم کو مل گئی ہے، ابھی امام ترمذی کو نہ ملی، بعد میں مسلم احمد میں یہ حدیث موجود ہے. تو محدثین ہمیشہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں، ایک روایت کو کہ خاص اہتمام کرتے ہیں، اور جتنے بھی طرق اس روایت سب کو جمع کرتے ہیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں ہے، کیا یہ شاذ تو نہیں، سند تو صحیح ہے، متن بھی صحیح ہے، کہ اور علت ہے کہ نہیں ہے. اسے میں واجب بھی دیا تھا کہ حدیث پر عمل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے، کیا شرطیں ہیں، تیار ہے کہ نہیں. اگلے ہفتے میں دیکھوں گا، میں نے پہلے بھی بتایا ہے، یعنی اگر مجھے کوئی حدیث مل گئی ہے، کیا فوراً عمل کیا جاتا ہے اس حدیث پر، یا کچھ اور بھی دیکھنا چاہیے اس حدیث پر عمل کرنے سے پہلے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو دیکھنا لازمی حدیث پر عمل کرنے سے پہلے. یاد ہے یہ نہیں یاد؟ ہاں واجب یاد ہے نا، جواب نہیں پوچھ رہا میں ابھی، فکر کیوں، پریشان کیوں ہو گئے یار، سب یوں پریشان ہو گئے، جواب نہیں پوچھ رہا میں، یہ پورا ہفتہ ہے ڈھونڈو جواب، اور مجھے جواب چاہیے. ہنٹ کے طور بتا رہا ہوں، پانچ چیزیں تقریباً ہوتی ہیں، چار یا پانچ، حدیث پر عمل کرنے سے پہلے ان پانچ چیزوں سے حدیث گزرتی ہے، پھر حدیث پر عمل کیا جاتا ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. آخری میں شیخ عبدالرزاق حفظ اللہ فرماتے ہیں، ختم رحمہ اللہ، ختم رحمہ اللہ تعالی هذه الترجمة بإعادة حدیث جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ من طریق اخرى. امام ترمذی نے اسی روایت کو، یعنی اس باب کا خاتمہ جو ہے کیا، اس حدیث سے کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیکے کا بیان بائیں جانب، وليس في ذكر على يساري، اسمه على يساري کا ذکر نہیں ہے، بخلاف الذي تقدم في اول الترجمه، اس کے خلاف جو ترجمہ کے شروع میں حدیث بیان کی تھی، کہ ترمذی نے شروع میں یہی حدیث ہے لیکن اس میں على يساري کا ذکر ہے، اور اس حدیث میں جو 134 نمبر حدیث کا وہی حدیث ہے لیکن اس میں على يساري کا ذکر نہیں ہے. اور تفصیل میں بھی آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ مسند احمد میں ایک دوسرے طریق سے روایت موجود ہے اور صحیح روایت ہے. یعنی خلاصہ کیا ہے آج کے درس کا، دو بڑے پیغام ہیں، کیا ہیں؟ نمبر ایک، ٹیک لگا کے بیٹھنا جائز ہے، اب بیٹھ سکتے ہیں، دائیں ہو یا بائیں جانب، کوئی حرج نہیں. دوسرا کہ ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھانا، بارک اللہ فیک، اس کے یعنی میڈیکل کے اعتبار سے بھی جو اضرار ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہمیں اقتداء کرنے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہی ہمارے لیے کافی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. کسی کیسے کرسی پہ بیٹھ نہیں، ٹیک جو یہاں پہ آیا ٹیک لگا کے بیٹھا جو، وہ اس طریقے سے، وہ سادہ پہ جیسا کہ معمول تھا اس زمانے میں، انسان ویسے بھی آپس کی بات ہے، انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اسے کھانے کا حق ادا کرنا چاہیے، یعنی آپ ایک مشن پہ ہوتے ہیں، کھانا کوئی عام بات نہیں ہوتی میرے بھائی، یعنی آپ کی صحت اس کھانے سے جڑی ہوئی ہے، جیسے کہ کھانا صحت مند اچھا ہونا چاہیے، جس میں یعنی پروٹین بھی ہو، کاربوہائیڈریٹس وغیرہ جو تناسب اس اعتبار سے ہو، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازمی ہے کہ آپ کے بیٹھنے کا انداز بھی اسی طریقے سے ہو جس طریقے سے کھانے کا حق ادا ہونا چاہیے. اب کچھ لوگ یوں کرسی پہ لیٹے ہوتے ہیں، وہ کھا یہ کیا کھانا ہوتا ہے، یہ کھانا ہوتا ہے، آپ کہ سوال یوں تو نہ کھائیں، اس طریقے سے غلط ہے. اگر انسان کبھی کھاتے ہوئے یوں تھوڑا سا پیچھے ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، کمر سیدھی کرنے کے لیے، پھر سیدھا ہو کے کھانا بیٹھ جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انسان کی عادت ہے، انسان ایسا کرتا رہتا ہے. انسان بیٹھے ہوئے انسان کبھی تھوڑا سا یعنی اپنی ہیئت کو بیٹھنے کو تھوڑا تبدیل کر لے، بعض اوقات پاؤں جو ہے وہ سن ہو جاتے یا کچھ اس میں کچھ دقت محسوس ہوتی ہے تو انسان سیدھا ہو، اس میں کیا حرج ہے. بات ہو رہی ہے کہ انسان یوں لیٹا ہوا کھا رہا ہے. کئی ہمارے بچے جو ہیں اللہ صاحب پر رحم فرمائے کہ کچھ پی رہے ہیں تو یوں ٹیک لگا کے پی رہے ہیں، یوں منہ بھی ٹیڑھا، میدا بھی ٹیڑھا، جسم پورا ٹیڑھا پڑا ہوتا ہے، یعنی بس گزارا کر رہے ہیں، گزارا نہیں ہوتا. دیکھیں بچوں کو دودھ پلانے کے لیے بھی چھوٹے بچے آتے ہیں کلینک میں، بھی اکثر بچوں میں کیا ہوتا ہے، کان کا درد ہوتا ہے. پتہ ہے کان کا درد بچوں میں کیوں ہوتا ہے؟ نو ملود بچے جو دودھ پینے بچے ہوتے ہیں کیوں ہوتا ہے؟ کئی مائیں غلطی کا دودھ پلاتے ہوئے بچوں کو یوں منہ ٹیڑھا ہوتا ہے سائڈ پہ دودھ پلاتی ہیں. تو اسٹریکشن ٹیوب ہوتی ہے کان کے اندر، جو گلے کے جو کان سے ملاتی ہے، اس میں دودھ چلا جاتا ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے. یا دوسرا جو منہ سے دودھ نکلتا ہے باہر کان میں چلا جاتا ہے، ادھر انفیکشن ہو جاتا ہے. تو بچوں کے کان کو ہم خود ماہر تباہ کر کے رکھتی ہے. روزانہ آتا ہے کلینک میں بچے کان خراب ہے، واقعی انفیکشن ہوتا ہے. تو دوائی تو دے دیتے ہیں، سب بتا بھی دیتے کہ آپ کان کیوں خراب ہوا ہے. میں ڈاکٹر سے دیکھے بار بار مسئلہ ہوتا ہے، اس نے ناک میں دم کر رکھے، سو رات سو دن سارا رات روتا رہتا ہے. تو اپنے اوپر ترس رکھے، بچے پہ بھی ترس کھائیں. آپ دودھ کیسے پلاتی ہو؟ جیسے پلاتے یہ کیا سوال ہے بھائی؟ سوال یہی ہے کہ دودھ کا پلانے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی اگر سینے کا دودھ پلانا ہے تو اور ماں خود جھک جائے تھوڑا سا آگے، یوں لیٹی ہوتی ہے وہ بچہ لگا ہوتا ہے دودھ پیتے ہوئے، اور بیچارہ کہ منہ یوں ہوتا ہے اور دودھ ہی پی رہا ہو تو سب اس کا منہ جو ہے منہ کے اندر جا رہا ہوتا ہے. یہ طریقہ غلط ہے. سیدھے ہو جائیں دودھ پلانے کے لیے، خود تھوڑا سا آگے ہو جائیں اور بچے کا منہ سیدھا رکھیں یوں، تو بچہ دودھ پیتا رہے گا اور آسانی سے دودھ جاتا رہے گا. اگر فیڈر سے دودھ پینا تب بھی بچے کا منہ سیدھا ہونا چاہیے. بچے یوں لیٹے ہوتے ہیں سائڈ پہ، یوں فیڈر ہوتا ہے یوں، اور کیا ہو رہا ہے، گریوٹی کی وجہ سے جو ہے دودھ جو ہے وہ کان کے اندر چلا جاتا ہے اور بابرا انفیکشن ہو جاتا ہے. تو اس سے بھی بچنا ہے. سوال کی دیر کیوں چلا گیا میں پتا نہیں مجھے، سوال کیا تھا؟ کرسی پہ بیٹھنا، سبحان اللہ. تو ٹیک لگا کے، ہاں ٹیک لگا کے بیٹھنا جو ہے، اگر ضرورت کے لیے تھوڑی دیر کے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کھانے کا حق ادا کریں، پینے کا حق ادا کریں. اور ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. واللہ اگر آپ ایک ایک قدم پر پیروی کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہمارے لیے کافی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.